ولله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين بعث الانبياء والمرسلين وهو احسن الخالقين والصلاة والسلام على افضل السفراء المقربين وحبيب اله العالمين سيدنا ونبينا ابي القاسم وإفراطه الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين لا سيما على بقية الله في الأرض وحجته إلى العالمين أجل اللهم له الفرج فرحمة الله على محبيهم وشيئتهم ولعنة الله على أعدائهم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وفرقانه المتين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنا أكرمكم عند الله أتقاكم میرے ذہن میں ہفتے کی مناسبت بھی ہے اور مہینے کی بھی. مہینے کی تاریخ کے اعتبار سے آج کی یہ رات مخصوص ہے اس کائنات کی عظیم ترین عورت کے تذکرے کے لیے, لیکن ہفتے کے دنوں کے اعتبار سے آج کی یہ شب مخصوص ہے اس کائنات کے افضل ترین انسان کے تذکرے کے لیے. مسلسل سیرت رسول سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی, اس کا تقاضا یہی محسوس ہو رہا ہے کہ اس موضوع کو بھی آگے بڑھایا جائے. تاریخ کی مناسبت یہ یاد دلا رہی ہے کہ اس ہستی کا تذکرہ فراموش نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے غم میں مجھے یقین ہے کہ خود پیغمبر اسلام بھی اس وقت محروم و غمگین ہوں گے, اور ساتھ ساتھ معصوم کا وہ فرمان بھی میرے ذہن میں ہے کہ جہاں امام نے یہ بتایا کہ جب ہمیں یاد کرو تو ہمارے مقصد کو بھی یاد کر لیا کرو. جب ذکر معصوم کا ہو اور اس معصوم کا جو افضل کائنات ہے, اور ساتھ میں تذکرہ اس کی اس بیٹی کا ہو جو جزء رسالت ہے, تو میں اپنے طریقے کے مطابق پہلے تو ان کے مقصد کو آپ کے سامنے پیش کروں گا, اس کے بعد انشاءاللہ دونوں ہستیوں کا تذکرہ بھی ہوگا. آج اور کل کی دو مجالس کے لیے یہ تین اصول آپ کے سامنے اگر آ جائیں تو مناسب رہیں گے. پہلا اصول, قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ خدا کی نگاہ میں عزت اور احترام پانے والا, خدا کی نگاہ میں کوئی مقام رکھنے والا کون ہے. دوسرا اصول وہ بھی قرآن بتا رہا ہے کہ آل محمد یا میں اس لفظ کو وجہ کروں کہ معصومین کی بارگاہ میں عزت و احترام والا اور ایک مقام حاصل کرنے والا کون ہے. اور تیسرا اصول وہ بھی قرآن بتا رہا ہے کہ جنت میں داخل ہونے والا کون ہے. یہ تین الگ الگ مسئلے ہیں, اور ان تینوں کا حل جو ہمارے سامنے آتا ہے تو اس کی روشنی میں گفتگو کرنا ہے آج اور آنے والے کل کو. قرآن کریم کی آیت مبارکہ جو سورہ حجرات کی آیت ہے یہ بتا رہی ہے کہ پروردگار کی نگاہ میں عزت کسے ملے گی. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی, اے انسانوں ایمان والوں کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے, پروردگار اپنے حوالے سے بات کر رہا ہے. تمام انسان اس وقت خدا کی نگاہ میں برابر ہیں. اے انسانوں, تمہاری پروردگار نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. اگر اس خدا نے سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا تو یہ سب اس کی نگاہ میں برابر ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، اور اسے خدا نے تمہیں مختلف قوموں میں اور قبیلوں میں تقسیم کیا، مگر اس لیے نہیں کہ خدا کسی کو زیادہ پسند کرتا ہے اور کسی کو کم، اس لیے نہیں کہ خدا کو اس کا زیادہ پسند تھا تو اسے گورا بنا دیا اور ایک لاکھ پسند تھا تو اسے کالا بنا دیا، اس لیے نہیں کہ خدا کو اس کا زیادہ پسند تھا تو اسے سید رانے رسول نے بنا دیا اور اس کا کم پسند تھا تو اسے جانے کا بات میں قرار دیا، نہیں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہیں مختلف رنگوں میں مختلف خاندانوں میں اس لیے تقسیم کیا کہ ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے، پہچاننے میں آسانی ہو سکے، ورنہ حصول اور ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ اِنَّا بَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، جو مشہور آیت بار بار آپ نے سنی ہے کہ اللہ کے نزدیک تو سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے کہ جس کے پاس تقوا ہو، اور پروردگار کے بارگاہ میں تقوی والے انسان کا مقام اتنا بلند ہے کہ جب ایک مرتبہ جا کر کسی اپنے روایت میں بہت احتیاط کے طور پڑتے ہوئے دل کے ساتھ کر رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کو صحیح الفاظ میں آپ کے سامنے پیش نہ کروں اور غلط فہمی پیدا ہو جائے، لیکن معصوم کا فرمان بہرحال ہے ایک مرتبہ کسی نے جا کر ہمارے آخری امام امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کو مسلمان کی اس انداز کی گفتگو کی کہ مولا آپ فرزند رسول ہیں، آپ کا تعلق مسجد فاطمہ سے ہے، آپ کا بچاؤ اور آپ کا مرتبہ کتنا بلند ہے، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ آنے والا مومن، یہ تعریف کرنے والا مومن امام کی تعریف کر رہا ہے صرف یہ سمجھ کر کہ امام رسول کے نسل میں سے ہیں، اس لیے اس مقام پر پہنچے، امام کو جلالا گیا کہا کہ ایسا تو نے بالکل غلط سمجھا، کیا تو دل پتا نہیں کہ اگر پروردگار نے ہمیں جو رتبہ دیا ہے تو پتہ کس لیے کہ ہم تقوی میں دوسروں سے بہتر ہیں، اور اگر اب ہمارے ناممکن بات بیان کر رہے ہیں لیکن بات کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ خدا نے بھی ناممکن بات کو بیان کیا کہ اگر جو خدا ہو جائے، کیونکہ رسول کے بارے میں بھی ناممکن بات آئی، لیکن اشرف کا کہ ہے رسول اگر تم بھی شرک کر دو، اسی طرح امام کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص تقوی میں ہم سے آگے نکل جائے تو خدا کی بادشاہ میں اس کا مقام بھی ہم سے غلط ہو جائے گا، امام تقوی کی اہمیت سے بیان کر رہے ہیں کہ امامت بھی اگر ہم کو ملتی ہے تو تقوی کی بنیاد پر، پروردگار کی بارگاہ میں امام نے کہا کہ میں اپنے رسول سے تعلق رکھنے کے باوجود اگر کسی کا تقوی زیادہ ہے تو ہم سے بلند ہو سکتا ہے، تو پہلی چیز یہ ساتھ میں ہے کہ خدا کے بادشاہ میں عزت اسی کو ملتی ہے جس کے پاس تقوی ہے، اور جتنا تقوی بڑھتا جاتا ہے اتنی عزت بڑھتی جاتی ہے، مجھے اندازہ ہے لیکن شروع کی دو تین باتیں آپ کی بہت سنی ہوئی باتیں ہیں، لیکن میں جا رہا ہوں کسی اور موضوع کی جانب، اب آئیے اس کے بعد سے دیکھیں کہ بارگاہ رسالت و امامت میں بارگاہ معصومین میں عزت کس کی ہے، تو وہ ارشاد قرآن ہی نے ہمارے سامنے پیش کیا سورہ سودہ میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والوں اگر معصومین کے دامن سے وابستہ ہونا ہے تو بغیر تقوی کے ممکن نہیں ہے، پہلے مستقی بنو اور پھر معصوم کی بارگاہ میں جاؤ، پتا چلا تقوی کے بغیر معصوم کی بارگاہ میں جانے کا حکم قرآن نہیں دے رہا، یعنی معصوم کی بارگاہ میں اس عام قبولیت نہیں ہے اس کو جو بغیر تقوی کے آ رہا، ورنہ ویسے تو رحمت کی جہاں تک بات ہے تو پروردگار عالم بدترین کافروں پہ بھی رحمت نازل کرتا ہے، لیکن اصول کے تحت امامت کے پاس جانے کے لیے پہلے تقوی اختیار کرنا پڑتا ہے، اور یہی وجہ ہے شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے مولا کو کبھی بھی امام المومنین نہیں کہا گیا، مومنوں کا امام نہیں کہا گیا، جب ہم نے گواہی دی یہی گواہی دی کہ امام المتقین علی سردار حاکم تو سب کے ہیں مگر امامت انہیں کی کر رہے ہیں کہ جس کے پاس تقوی ہے، یہ دوسرا اصول ہمارے سامنے آیا، اور اب آخری اصول جنت کا اور آخرت کا دو چیزوں کا تذکرہ قرآن نے خصوصیت سے کیا، والآخرت للمتقین والجنت عزت للمتقین، جنت کو بنایا ہی گیا ہے متقی کے لیے، آخرت یعنی آخرت کی زندگی کو متقی ہی کے لیے بہتر بنایا گیا ہے. قرآن نے تیسرا اصول پیش کر دیا کہ جنت میں جانے کے لیے متقی ہونا ہے, آخرت میں بہتر انجام کے لیے متقی ہونا ہے. تو یہ تین چیزیں ہمارے سامنے آئیں. اصول دین کون سے؟ پہلے اور دوسرے اصول دین توحید اور عدل کا تعلق خدا سے ہے, جو خدا کی نگاہ میں جس صاحب عزت جس کے پاس تقوا ہے. تیسرا اور چوتھا اصول دین نبوت اور امامت ہے, معصوم کی بارگاہ میں وہ صاحب عزت ہے جو اس کے پاس تقوا ہے. آخری اصول دین قیامت ہے, تو قرآن کے یہاں سے آخرت اور جنت جو قیامت سے متعلق چیزیں ہیں وہاں اس کا مقام ہے کہ جس کے پاس تقوا ہے. اب یہ تین چیزیں ہمارے سامنے آ گئی کہ تقوا انسان کو خدا کی بارگاہ میں ممتاز کرتا ہے, تقوا امام کو معصومین کی بارگاہ میں لے جاتا ہے, تقوا مومن کو قیامت اور عاقبت اور جنت کے مراحل طے کرنے میں آسانی پیدا کرتا ہے. یہ تقوی کی اتنی اہمیت ہمارے سامنے آئی تو بس اس کے بعد صرف ایک چیز بیان کرنا ہے, اور حقیقت میں میرا موضوع وہی ہے. میرا موضوع تقوی نہیں ہے, میرا موضوع ہے کہ تقوی تک ہم جائیں کیسے, راستہ کہاں ہے تقوی تک پہنچنے کا. اب یہ قرآن اعلان کر رہا ہے اعزلوا ہوا اقرب للتقوی, کہ اے ایمان لانے والوں آؤ, قرآن تمہیں بتا رہا ہے کہ متقی کیسے بنتے ہیں. متقی بنو گے تو خدا ملے گا, متقی بنو گے تو رسول ملیں گے, متقی بنو گے تو امامت ملے گی, متقی بنو گے تو آپ کے بعد بہتر ہوگی, متقی بنو گے تو جنت تمہاری ہے. اور متقی بننے کا طریقہ بہتر ہوا اقرب للتقوی, قرآن کہہ رہا ہے عدل اختیار کرو, عادل بنو, ہوا یہ عدل اقرب للتقوی, یہ تقوی کے سب سے زیادہ قریب چیز ہے. اقرب کا صیغہ ہے جو عربی میں سپرلیٹیو کی ڈگری ہے, یہ تقوی کے سب سے قریب پہنچانے والا یعنی اس سے زیادہ. اور کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے جو تمہیں تقوی کے قریب پہنچا دے, وہ کیا ہے؟ عادل. یعنی اب عادل بنو تب تم متقی بنو گے, اور متقی بنو گے تو وہ ساری جو چیزیں تمہیں حاصل ہو جائیں گی کہ جن کا تذکرہ قرآن اور حدیث بار بار کر رہے ہیں. عادل بس اتنا بیان کرنا ہے کہ عادل کس چیز کا نام ہے. عادل وہ صفت ہے کہ قرآن گزار گزار کے کہہ رہا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, کہ اے قرآن پڑھنے والے سن لے کہ خدا تجھے عدل کا حکم دیتا ہے. عدل کا مطلب کیا ہے؟ انسان کا حد کے اعتدال پہ چلنا, نہ افراط ہونے پائے, نہ تفریط ہونے پائے, نہ ایسا ہو کہ ایک حکم شریعت کی جانب جھک جائے اور دوسرے کو چھوڑ دے, نہ ایسا ہو کہ دنیا اور آخرت میں سے ایک کو اختیار کرے اور دوسرے کو نظر انداز کرے. بات بڑی اہم ہونے والی ہے, یہ فقط تنقیدی مراحل ہے. عدل, عدل کا مطلب کیا ہوا؟ عدل کا مقصد یہ ہوا کہ انسان نہ اتنی نمازیں پڑھنے لگے کہ حقوق الناس کو بلانے لگے, نہ اتنا حقوق الناس کو ادا کرنے لگے کہ عبادت کے لیے اس کے وقت قائم نہ ہو. عدل کا مطلب کیا ہوا کہ انسان نہ اتنی زیادہ تسبیحیں اور دعائیں پڑھنے لگے کہ روزگار کے لیے قائم نہ رہے, اور نہ اتنا زیادہ تلاش کے معاش میں سرگردہ رہے کہ سجدگاہ پہ پیشانی رکھنے کا موقع نہ ملے. عدل کا مطلب کیا ہو گیا کہ انسان نہ اتنی نمازیں پڑھے کہ اس کو مسائل پتا نہ ہو, اور نہ اتنا عالم بن جائے کہ اب اس کے پاس عبادت کرنے کی مہلت نہیں ہے. عدل, عدل کا مطلب ہے کہ اس دنیا میں اس طرح زندگی گزارنا جس طرح آخرت میں کھلے صراط پہ چلنا ہوگا, یعنی دنیا میں اس طرح زندگی گزارنا کہ سب کا خیال رکھنا ہے, کسی پہ ظلم نہ ہونے پائے, کسی پہ زیادتی نہ ہونے پائے. عدل کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ اور بندے کے حقوق میں انسان توازن قائم کرتا ہوا آگے بڑھے. بس اب اسی منزل سے مجھے اپنے موضوع کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے, مگر اسے پیش کرنے سے پہلے ایک پرانی بات میں یاد دلاتا جاؤں. ابھی گفتگو ہو رہی ہے, پرانی بات مجھے یاد دلانا ہے, اور وہ یہ کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مومن وہی غلطی کرتا ہے جو شیطان کر چکا ہے. شیطان کی غلطی کا تذکرہ میں ماہ محرم کی مجالس میں کر چکا ہوں کہ جو شیطان غلطی کرتا ہے وہ غلطی کیا ہوتی ہے؟ کہ جب انسان شریعت کو پڑھتا ہے تو وہ عام طور پر اپنے آپ کو بھول جاتا ہے, وہ عام طور پر اپنے قریب ترین رشتے داروں کو بھول جاتا ہے. وہی روایت یاد کیجیے, ایک فرشتہ آسمان پہ لکھے ہوئے اس بورڈ کو پڑھتا ہے, ایک بورڈ لگا ہوا ہے آسمان پر, ایک بورڈ لگا ہوا ہے کہ میرے بندوں میں سے ایک میری حد سے زیادہ نافرمانی کرنے کے, میری حد سے زیادہ عبادت کرنے کے بعد میری نافرمانی کر کے جہنم میں جائے گا اور میرا سب سے زیادہ مقبوض یعنی سب سے زیادہ غضب والا بندہ بنے گا جو مجھے سب سے پیارا تھا. فرشتہ خبرا گیا کہیں یہ میرے بارے میں تو نہیں ہے, وہ روایت کو میں دہرانا نہیں چاہتا. فرشتہ خبرا گیا یہ میرے بارے میں تو نہیں ہے, عبادت تو میں بھی بہت کر رہا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں غضب اس سے نازل ہو. وہ گھبرا کے چلا اپنے سے بڑے فرشتے کے پاس گیا کہ بھائی میرے لیے دعا کر دینا, خدا مجھے بچا لے اس انجام سے. اور وہ گھبرا کے کہتا ہے کہ وہاں نام تو کسی کا نہیں تھا, ہو سکتا ہے کہ یہ میرے بارے میں لکھا ہو. آؤ ہم اپنے سے بڑے کے پاس پہنچے, ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے کے پاس پہنچتے جب بات جبرائیل تک پہنچی تو جبرائیل نے گھبرا کے کہا کہ میں بھی ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ بورڈ میرے بارے میں نہ لکھا ہو. آؤ میں اپنے دو عزازیل کے پاس تمہیں لے کے جاتا ہوں. وہ خدا کا اس وقت خدا کا سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ ہے. وہاں پہنچے عزازیل نے بڑے اطمینان کے ساتھ اس ساری کیفیت کو سنا, ہاتھ اٹھا کے دعا کی, جاؤ میں نے خدا سے دعا کر دی ہے, اب تم لوگ اس علاج میں شامل نہ ہوگے. اور پیغمبر نے کہا کہ اس نے وہی غلطی کر دی جو ہر مومن کرتا ہے, کہ سب کے لیے دعا کر رہا ہے کہ خدا بندہ ان پر رحمت نازل فرمانا, پروردگارا ان پر اپنا غضب نازل نہ کرنا. لیکن یہ بھول گیا کہ اپنے لیے بھی دعا مانگ لیتا, چنانچہ رسول فرماتے ہیں کہ یہی عزازیل ہے جو آگے چل کے شیطان کہلایا, جو ایک زمانے میں خدا کا سب سے پسندیدہ بندہ ہے بعد میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ بندہ بن گیا. تو جب عدل کی بات ہو رہی ہے, جب شریعت کے احکامات کی بات ہو رہی ہے, تو بس میں یاد دلا دوں کہ عدل کا تذکرہ جو ابھی آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ آنے والا ہے, اس میں بڑی بنیادی غلطی جو ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب عدل کرنے نکلتا ہے, کیونکہ یہ عدل مومن کو متقی بناتا ہے اور متقی بن کے مومن جنت میں جاتا ہے, خدا کے قریب ہوتا ہے, معصوم کے قریب ہوتا ہے. تو عام طور پہ انسان یہ بھول جاتا ہے کہ مجھے اسٹارٹ کہاں سے کرنا ہے, مجھے آغاز کہاں سے کرنا ہے, مجھے چلنا کہاں سے ہے, یہ بھول جاتا ہے. کبھی اپنے آپ کو بھول جاتا ہے, دنیا بھر کے ساتھ عدل کر رہا ہے مگر اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے. کبھی اپنے گھر والوں کو بھول جاتا ہے, دنیا بھر کے ساتھ عدل ہو رہا ہے مگر اپنے گھر والوں پہ ظلم ہو رہا ہے. جس طرح وہ مشہور روایت جسے اکثر علماء نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے کہ ایک مومن کا انتقال ہو گیا اور اس کے انتقال کے بعد اس کی بیوہ جسے بڑا خیال تھا, بڑی فکر تھی, بڑی پریشانی تھی کہ خدا معلوم میرے شوہر پہ مرنے کے بعد کیا گزر رہی ہے. یہ اسے پتا تھا کہ مرنے کے بعد مرحوم کی مدد کی جا سکتی ہے, چنانچہ وہ ہر شب جمعہ کھانا تیار کرا کے محلے کے شہر کے غریبوں اور یتیموں کے پاس بھجوایا کرتی تھی. اکثر یہ کھانا لے کے اس کا یتیم بیٹا جایا کرتا تھا. اب روایت میں یہ موجود ہے, حکایت کی روایت میں یہ موجود ہے کہ یہ بیٹا کئی مرتبہ کھانا لے کے گیا مگر ماں جسے اتنا خیال ہے کہ اس شہر میں کئی غریب ہیں, کئی یتیم ہیں, کئی فاقا زدا ہیں, ان کی مدد ہوتی رہے, میرے شوہر کا ثواب پہنچتا رہے, یہ غور کرنا بھول گئی کہ میرا اپنا بیٹا بھی اکثر فاقے سے رہتا ہے. ایک شب جمعہ جب اس ماں نے اپنے بیٹے کے ذریعے یہ کھانا بھجوایا تو بیٹا اس وقت دودھ سے تڑپ رہا تھا. ماں نے جو اس کے پاس محدود رقم تھی اس سے اپنے شوہر کے مرنے کے بعد اس کے لیے خیرات کر رہی ہے, اولاد کا خیال نہ رکھا. نتیجہ یہ نکلا کہ بھوک کی شدت سے بے چین بیٹا کھانا لے کے جاتا رہا ہے. ماں نے کہا تھا بیٹا آج بھی کسی غریب کو دے کے آنا, مگر چند قدم چلنے کے بعد آخر اس کے نفس نے اس کو روک لیا. بھوک کی شدت میں ہے وہ آگے نہ بڑھ سکا اور ایک مرتبہ اس کھانے کو اسی مقام پہ ڈال کے واپس آتا ہے, ساری برتن ماں کے حوالے کرتا ہے اور کہتا ہے مادر گرامی میں نے یہ کھانا پہنچا دیا. روایت یہ ہے کہ کئی ہفتوں کے بعد شوہر جب سے مرا ہے کئی ہفتے گزر گئے, کئی ہفتوں کے بعد آج کی شب جمعہ اس مومنہ کو ساتھ میں اپنا شوہر نظر آ گیا. پہلا سوال یہ کرتی ہے کہ اتنا بتا کہ میں جو ہر ہفتے تیری مدد کر رہی ہوں اس سے تجھے کچھ فائدہ بھی پہنچ رہا ہے یا نہیں, میری یہ مدد تجھ تک آ رہی ہے یا نہیں. تو شوہر کہتا ہے کہ جیسے
کر رہی ہو. فقط آج کے دن جو کچھ تم نے میری مدد کی وہ تو مجھ تک پہنچی ہے, اس سے پہلے تو کوئی چیز مجھ تک نہیں پہنچی. اب ماں کی آنکھ کھل گئی, یعنی بیوہ کی آنکھ کھل گئی, ماں بھی ہے حیران ہو کے اپنی آپ سے سوال کر رہی ہے کہ آخر آج میرا بیٹا کس کی مدد کر کے آیا, کہ آج کی مدد کو خدا نے قبول کر لیا, اور اس سے پہلے جس یتیم کی بیوہ کی غریب کی میں نے مدد کی اسے قبول نہ کیا گیا. بیٹے کو جگا کے سوال کرتی ہے, بیٹا ڈر کے مارے سوال کا صحیح جواب دیتا ہے کہ مادر گرامی آج تو میں خود کھا کے بیٹھ گیا, کسی کے پاس اس کھانے کو نہ لے جا سکا, اور ایک مرتبہ حیران ہو گئی ماں, اور جب پوچھا تو واقعاً اس کو پتا چلا کہ ہاں ایسی حالت میں دوسروں کی مدد, کہ جب خود اپنا بیٹا خود سے تڑپ رہا ہو, جب اپنے گھر کے اندر پریشان حال ہو اور انسان دنیا بھر کے ساتھ عدل کرتا پھرے, یہ خدا کو پسند نہیں ہے, یہ خدا کی نگاہ میں بہتر نہیں ہے. اب اس اصول کو ذہن میں رکھیے. میرا موضوع شاید کچھ واضح ہو گیا ہوگا, کہ جب عدل کی بات آتی ہے, کہ عدل کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح زندگی گزارنا کہ اللہ کا حق بھی ادا ہوتا رہے, بندوں کا حق بھی ادا ہوتا رہے, تو مومن بڑی احتیاط کے ساتھ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے شریعت کی کون کون سی باتوں پہ عمل کرنا ہے. نماز پڑھتا ہے یہ اللہ کا حق ہے, روزہ رکھتا ہے یہ اللہ کا حق ہے, ان کو زکات دیتا ہے یہ اللہ کا حق ہے, مگر ساتھ ساتھ غریبوں کی مدد کرتا ہے یہ انسانوں کا حق ہے. ہر ایک سے کچھ اخلاقی تو ملتا ہے, کیونکہ اس کو یہ حدیث سے معصوم معلوم ہے کہ جو کسی مومن کو دیکھ کے مسکرایا, پروردگار نے اس کے لیے ایک حج کا ثواب لکھا. چنانچہ مومن سے ملتا ہے تو مسکرا کے ملتا ہے, کسی کی پریشانی کو سنتا ہے تو ایک مرتبہ اس کی پریشانی دور کرتا ہے, کیونکہ اسے معلوم ہے کہ معصوم نے یہ کہا کہ کسی مومن کی پریشانی دور کرنے کے لیے اگر تم ایک قدم بڑھاؤ گے تو ہر قدم پر 70,000 ایسے حجوں کا ثواب ملے گا جو پروردگار کے بارگاہ میں قبول ہو چکے ہیں. جب کسی کو ذاتا زدا پاتا ہے, جب بھی مکان پاتا ہے, تو آگے ہر جو اس کی مدد کرتا ہے, خود اگر اس کی اتنی حیثیت ہو تو اس کو اس کی مدد کرتا ہے, اپنی حیثیت نہیں ہے تو دوسروں سے مدد جمع کر کے اس تک پہنچاتا ہے, کیونکہ اسے معلوم ہے کہ معصوم نے کہا کہ جس نے کسی بے مکان کو مکان دیا, پروردگار نے جنت میں اس کا مکان فوراً تعمیر کرایا, جس نے کسی بے لباس کو لباس دیا, پروردگار نے اس کے لیے وعدہ کیا کہ اس کو جنتی پھلوں سے جنتی لباسوں سے آراستہ کیا جائے گا, جس نے کسی پیاسے کو پانی پلایا, پروردگار نے اس سے وعدہ کیا کہ حوض کوثر سے اس کو پانی پلایا جائے گا, جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا, پروردگار نے اس سے وعدہ کیا کہ میدان قیامت پر جنت کے اندر جنت کی نعمتوں کا دسترخوان اس کے آگے رکھا جائے گا. اب مومن جس کی بھی مدد کر رہا, اس غریب کی بھی مدد کر رہا, کیونکہ اسے معلوم ہے کہ عمومی اعتبار سے معصوم نے یہ کہہ دیا کہ جو اپنے مومن ساتھیوں کی مدد کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے تو کل حلف مشتاق من الجنہ والجنت تشتاق الیہ, کہ ساری دنیا جنت کا انتظار کرتی ہے اور جنت بیٹھ کے ایسے مومن کا انتظار کرتا ہے جس نے اپنی زندگی دوسروں کی خدمت میں گزار دی, دوسروں کا حق ادا کرتے ہوئے گزار دی. اب یہ مومن جب عدل پہ عمل کرتا ہے تو نمازیں پڑھنے کے بعد دوسرے مومنوں کا حق اس طرح ادا کرتا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ اگر کسی مومن نے کبھی میرا کوئی کام کر دیا تو مجھے فوراً اس کا شکریہ ادا کرنا ہے. میں لب یشکر الناس لب یشکر اللہ, اس لیے کہ پیغمبر چکے ہیں کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ کبھی خدا کا شکر گزار بندہ نہیں بنتا. اب اس مومن کو معلوم ہے, یہ جو عام طریقہ ہے میں بتا رہا ہوں, اب اس مومن کو معلوم ہے کہ جب بھی میں صبح اٹھوں گا بستر سے تو مجھے یہ عہد کر کے اٹھنا ہے کہ آج میں کسی مومن کے کام آؤں گا, کیونکہ مولا کہہ چکے ہیں من اصبح ولا یقم فی امور المسلمین فلیس بمسلم, کہ جو آدمی صبح کو اٹھے اور اٹھنے کے بعد یہ سوچے کہ آج مجھے کیا کیا کام کرنا, اور آدمی بستر سے اٹھتے وقت اٹھ لیتا ہے, دفتر جانا ہے, واپسی میں یہاں جانا ہے, یہ کام کرنا ہے, لیکن کسی مسلمان کی خدمت اور مدد کا خیال نہ کرے تو لئیسا بمسلم, مولا کہہ رہے میں اس کو مسلمان ہی نہیں مانتا. تو بہتر مسلمان وہ ہے جو صبح اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد اپنے دن بھر کے پروگرام میں کسی نہ کسی مسلمان کی مدد کے بارے میں خیال کرتا ہے. اب عدل پر عمل کرنے والے کو, اب عدل کی پابندی کرنے والے کو پتا ہے کہ اگر کوئی مومن میرے سامنے آیا پریشانی میں آیا اور میں اس کی کوئی مدد نہ کر سکا تو فقط اس کے دل کو خوش کر دوں, اس کا مجھے اتنا ثواب ملے گا کہ معصوم نے کہہ دیا کہ میدان قیامت میں کچھ ایسے مومن ہوں گے جب انہیں قبر سے اٹھا کے لایا جائے گا تو وہ دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ ساتھ کوئی اور انسان چل رہا ہے مگر نورانی انسان ہے, وہ ہمیں ہاتھ پکڑ کے لے جا رہا ہے جہاں کوئی عذاب کا موقع آیا. میدان قیامت میں ہر قسم کے منظر ہوں گے, ہر قسم کے واقعات ہوں گے, کچھ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جل رہے ہوں گے, کچھ لوگ کتے اور سور کی شکل میں ہوں گے, ہر قسم کے مناظر ہوں گے. جہاں کوئی خوفناک منظر آیا وہ آگے بڑھ کے مجھے تسلی دیتا ہے, اسے دیکھ کے ڈرو نہیں کہ تمہارے لیے نہیں ہے, اور جہاں کوئی نعمتوں والا منظر آیا وہ مجھ سے کہتا ہے کہ مبارک ہو تمہیں اس سے بڑھ کے ملنے والا ہے. اس طرح سے عذاب کے مناظر سے مجھے بچاتا ہوا اور نعمتوں کے مناظر کو دیکھ کر میرے شوق کو بڑھاتا ہوا میرے ساتھ چلے گا, کہیں رکنے نہیں دے گا, کہے گا آؤ قبر سے نکلے ہو اور سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ, بولے فراق سے میرا ہاتھ پکڑ کے لے جائے گا, جنت کے دروازے پہ پہنچ کے کہے گا اب یہ جنت تمہاری ہے. تو معصوم کہہ رہے کہ یہ مومن حیران ہو کے پوچھے گا تو ہے کون تو اس طرح مجھے ہر جگہ لے کے چلا, وہ کہے گا میں تیری وہ نیکی ہوں کہ تو نے ایک مومن کے دل کو خوش کر دیا تھا, اس نیکی کو آج خدا نے مجھے اس نیکی کی حیثیت سے انسانی شکل دی اور جنت تک تجھے لے جانے کی ذمہ داری سونپی. تو مومن جب یہ ساری روایتیں پڑھتا ہے سب پہ عمل کرتا ہے, دوسروں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے, دوسروں کو دیکھ کے خوش بھی ہوتا ہے, دوسروں کی مدد بھی کرتا ہے اور دوسروں کی خدمات کو سراہتا بھی ہے, صبح اٹھتا ہے تو یہ خیال اس کے دل میں آتا ہے کہ آج مجھے کسی نہ کسی کی کوئی خدمت کرنا ہے. مگر کتنے حیرت کی بات ہے, کتنے تعجب کی بات ہے کہ سب کے بارے میں مومن سوچتا ہے مگر نہیں سوچتا وہ اکثریت اپنی بیوی کے بارے میں خیال کرنے کو تیار نہیں, اپنے گھر والوں کے بارے میں خیال کرنے کو تیار نہیں. یہی تو غلطی ہے جو شیطان سے ہو گئی کہ ساری دنیا کو یاد کر رہا ہے اپنے آپ کو بھول گیا. یہی غلطی تو اس بیوہ سے ہو گئی کہ ساری دنیا کے غریبوں کی مدد کر رہی ہے مگر اپنے سگے بیٹے کو بھول گئی. تو یہ ساری خدمت, یہ سارے صدقے, یہ ساری نیکی ضائع ہو گئی. اور یہی پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا جب ایک مرتبہ پیغمبر نے پکار پکار کے کہا کہ مسلمانوں سنو, خیرکم لنسائہی ولبناتہی, کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے, پیغمبر کا فرمان دیکھیں, پیغمبر کہہ رہے ہیں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ مسلمانوں میں سب سے بہتر کون ہے, خیرکم, تو میں بتاتا ہوں تم میں سب سے اچھا وہ ہے. کون؟ نمازی, روزے دار, حاجی, زیارت کرنے والا, ساری دنیا پہ اپنے اخلاق کا سکہ بٹھانے والا نہیں. خیرکم لنسائہ, تم نے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا ہے, ولی بناتے ہی, اور جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے, جو ان دو کے ساتھ اچھا ہوا وہ سب سے اچھا ہے. اور آخر میں عجیب جملہ پیغمبر نے کہا کہ اگر میں تم سب سے بہتر ہوں تو اس لیے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں, میں گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں, اس لیے خدا نے مجھے تم سب سے بہتر بنایا. اللہ کے رسول تو بہتر مومن اسے قرار دے رہے ہیں جو اپنے گھر والوں کا خیال کرتا ہے. نہیں, آگے بڑھ کے پیغمبر نے ایک آواز اور دی. پیغمبر فرماتے ہیں کہ یاد رکھو, تم نے سب سے زیادہ مکمل ایمان اس کا ہے جو سب سے زیادہ اپنے گھر کی عورتوں کا حق ادا کرنے والا ہے. البتہ یہ میں بتا دوں کہ عربی میں جب لفظ نساء آتا ہے تو اکثر اس کے معنی بیوی بھی ہوتے ہیں, جو سب سے زیادہ اپنی بیوی کے حق کو ادا کرنے والا ہے. تو کتنے تعجب کی بات ہے, کتنے افسوس کی بات ہے کہ مومن جب عدل کے راستے پہ چلتا ہے تو اسے یہ معلوم ہے کہ دوسروں سے خوش ہو کے ملنا ایک نیکی ہے, مگر یہ بھول جاتا جو معصوم نے جب یہ کہا کہ کسی مومن کو دیکھ کے مسکرانا بھی ایک عبادت ہے, ایک اچھا ثواب ہے, تو اس کے اندر اس کے گھر والے بھی آ گئے, اس کے اندر اس کی بیوی بھی آ گئی, تو ساری دنیا کو دیکھ کے مسکراہٹ اور بیوی کو دیکھ کے چہرے پہ غصہ یا اثر, ساری دنیا کے خدمت مومن سمجھتا ہے کہ میں ثواب لے رہا ہوں. اور اگر بیوی کے لیے کبھی کوئی کام پڑ جائے تو مومن اول تو کرنے کو تیار نہیں ہوگا, اور اگر اس کام کو انجام دے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس نے کسی پر احسان عظیم کر دیا. کتنے تعجب کی بات کہ اگر کوئی غیر ہماری مدد کر دے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے نہ سکیں, اس لیے کہ رسول نے کہہ دیا کہ جو انسان کا شکریہ ادا کرے گا وہ اللہ کا شکریہ ادا کرے گا. لیکن اگر ہماری بیوی ہمارے وہ کام انجام دے جن کے لیے شریعت نے اس کو مکلف نہیں کیا, جن کے لیے اسلام نے اس کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد نہیں کی, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اس کا فریضہ ہے, یہ تو اس کی ڈیوٹی ہے. ہماری زبان سے کبھی بھی اس کے لیے 24 گھنٹے میں بھی شکریہ نہ نکلے. پیغمبر یہی کہہ رہے ہیں کہ سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے, تو میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کے حق میں سب سے برا ہے. یہ اللہ کے رسول صاف صاف سے اعلان کر رہے ہیں. مجھے اس مقام پر مرحوم مولانا غلام افضلی صاحب دنیا کی ایک مثال یاد آ گئی. اب ان کے موضوع کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں, انہوں نے مجلس میں بیان کیا کہ دیکھیے یہ عدل جو ہر مومن سے تقاضا کیا جا رہا ہے کیونکہ اس سے وہ متقی بنتا ہے, کیونکہ اس عدل سے وہ خدا اور رسول کا ماننے والا بنتا ہے. مگر دیکھیے مولانا کہہ رہے ہیں, ایام اعضاء کی مجلس ہے, بمبئی میں مجلس پڑھ رہے ہیں, وہاں کے حالات سے بتا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے میں ابھی آپ کے سامنے مجلس پڑھ رہا ہوں مولانا کے جملے. اور اس وقت اس مجلس میں شرکت کے لیے صاحبان ایمان گھروں سے نکلے ہیں اور پورا پورا گھر نکلتا ہے. انہوں نے مثال دی کہ مثلا اس وقت میری مجلس کے اندر ایک گھر سے باپ بھی آیا, ماں بھی آئی, گھر کا جو سپورٹر ہے, جو گھر والوں کو سہارا دینے والا ہے نوجوان, وہ بھی آیا, اس کی بیوی بھی آئی, اس کی بہن بھی آئی, بڑی بہن. یہ 5 آدمی گھر سے نکلے اور 5 آدمیوں نے ساری مجلسوں میں شرکت کی. پہلے 10 دنوں میں 1-2 مجلسیں تو نہیں ہوتی ہیں, سب گھر سے نکلے ہیں, سب نے مجلسوں میں شرکت کی ہے. واپس پلٹ کے سب گھر جائیں گے اور جب تک سب گھر پہنچے 11 بجے رات کو, 11:30 بجے رات کو گھر پہنچنے کے بعد سب کی طلب کو یہ ہوگی کہ اب جو بیوی ہے وہ سب کو پانی پلائے اگر پیاسے ہیں, اور اگر چائے کی خواہش ہے تو وہ سب کے لیے ایک مرتبہ چائے کا انتظام کرے. باپ کی بھی خواہش ہے کہ میری بہو یہ کام کرے. ماں کی بھی توقع یہ ہے, اس کو توقع سچ یہ ہے کہ میری بہو کو یہ کام کرنا ہے. شوہر کی بڑی بہن بھی یہ خیال کر رہی ہے, شوہر کو بھی یہ توقع ہے. مولانا کہہ رہے کہ گھر سے سب ساتھ نکلے, یہ مثال دے رہے ہیں مجلس میں, ساری مجلسوں میں ایک ساتھ شرکت کی, حسن سب کو برابر ہوئی, سب نے برابر سے محنت کی, سب گھر میں واپس آئے تو تھکے ہوئے واپس آئے. لیکن مومن کے گھر میں ظلم کس طرح سے داخل ہوتا ہے, لیکن اس وقت سب کی توقع ہے اس بہو کے بارے میں, شوہر بھی اپنی بیوی کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ کم سے کم سب کو پانی پلا دے. حسن سب کی برابر ہے, ذمہ داریاں بھی سب کی برابر ہونا چاہیے, حقوق بھی سب کے برابر ہونا چاہیے, مگر نہیں, ساری ذمہ داری ایک پہ ڈالی جا رہی ہے. یہاں تک کہ شوہر یہ سوچنے کو تیار نہیں کہ میں اتنا پھنسا ہوں تو میں تو مرد ہوں, مرد ہو کے اتنا پھنس گیا تو یہ عورت ہو کے زیادہ پھنسی ہوگی, نہیں, اسی سے توقع کی جا رہی ہے. مولانا کا جملہ یہ ہے کہ گویا 4 انسانوں کو تو انسان سمجھا گیا کہ پھنس گئے ہیں تو آرام ان کا حق ہے, اور 5ویں کو انسان نہیں قرار دیا گیا کیونکہ وہ غیر خاندان سے آئی ہے, کیونکہ اس کے بارے میں ذہن سے نکل گیا کہ اس کا بھی کوئی حق ہے. یہاں تک تو مولانا محترم کے الفاظ تھے, لیکن اسی چیز کو میں بیان کر رہا, یہ ہے حقیقی عدل, یہ ہے حقیقی صراط مستقیم. کہ دیکھیے جس گھر میں یہ خیال آتا ہے, اگر میں ایسی بات بھی کہہ دوں تو استفاد برپا ہو جائے گا کہ اگر آج کے دن بہو نے ساتھ کو چائے بنا کے پلائی ہے تو کل کے دن ساتھ یہ خیال کرتے ہوئے کہ ایک دن اس کا, ایک دن میرا, کل کے دن ساتھ بہو سے کہے کہ آج تو آرام کر, آج میں تیرے لیے چائے بنا کے پلا رہی ہوں. ہاں, یہ مثال ہمیں خاندان اہل بیت سے تو ملتی ہے کہ اگر ایک دن حصہ سامان تیار کر کے فاطمہ کے سامنے رکھتی ہیں تو اگلے دن فاطمہ حقیقی مالکہ بھی ہے, ظاہری مالکہ بھی ہے. کہتی ہیں حصہ آج تجھے بستر پہ بیٹھ کے آرام کرنا ہے, آج میں تیرے لیے سامان تیار کر کے لاتی ہوں. کل حصہ نے پانی پلایا, آج فاطمہ پانی پلائیں گی, کل حصہ روٹی پکا کے لائیں, آج فاطمہ روٹی پکا کے لے جائیں گی, کل حصہ نے فاطمہ کے بستر کو صاف کیا, آج فاطمہ حصہ کے بستر کو صاف کریں گی, نہیں, کل حصہ نے فاطمہ کے کپڑے دھوئے, آج فاطمہ حصہ کے کپڑے دھوئیں. جائیں گی. یہ ہے عدل حقیقی, یہ ہے اسلام کا نظام, یہ ہے صراط مستقیم اور یہ ہے تقویٰ. لیکن اگر یہاں کے ماحول میں ایک ایسی بات بھی کہہ دی جائے تو ہنگامہ ہو جائے گا, فساد ہو جائے گا. کہ یہ تو ایک بالکل نئی بات کہہ دی گئی کہ دونوں عورتوں کو ایک دوسرے کا حق ادا کرنا ہے, چھوٹے اور بڑے کا خیال تو ذہن میں رکھنا چاہیے. مگر کتنی عجیب بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہتے تو مسلمان ہیں اور طریقہ ہمارے یہاں سارا وہ ہے کہ ہندوؤں کا طریقہ ہے. میں دو باتیں آپ کے سامنے واضح کر دوں. یہ تصور کہ عورت کا مقام کوئی پست مقام ہے, یہ ہندوؤں کا تصور ہے جو مسلمانوں میں آ گیا. ٹھیک ہے, بہت سے پڑھے لکھے گھرانوں میں یہ بات نکل گئی, لیکن ابھی بھی آپ کو ایسے گھرانے نظر آئیں گے کہ جہاں بیوی اگر شوہر کی گفتگو کو کاٹنے کی ہمت کر دے تو گالی دے کے اسے خاموش کرا دیا جاتا ہے, بدتمیزی کر کے اسے جواب دیا جاتا ہے. خیال یہ کیا جاتا کہ بیوی کو گالی دینا یہ تو گالی ہی نہیں ہے, بیوی سے بدتمیزی کرنا یہ تو بدتمیزی ہی نہیں ہے. تو ساری روایتیں جو مومن کی توہین کا کتنا گناہ ہے, کہ وہ جملہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ اگر کسی نے مومن کا دل توڑا تو مومن کا دل نہیں توڑا, خانہ خدا کو ڈھا دیا ہے. وہ روایت تو آپ نے سنی ہوگی کہ اگر کسی نے مومن کے دل کو دکھ پہنچایا تو اس نے مومن کے دل کو دکھ نہیں پہنچایا, اس نے قرآن کی اور آپ کو نظر آتش کر دیا. وہ ساری روایتیں ہیں, لیکن ان کا زیادہ سے زیادہ استعمال غیروں کے بارے میں ہوتا ہے, ان کا زیادہ سے زیادہ استعمال اس کے بارے میں ہوتا ہے جو 24 گھنٹے میں شاید ایک ہماری خدمت کر لے. ہم کہتے ہیں ہاں یہ مومن ہے جس کا حق ادا کرنا ہے, لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ جو آنکھوں کے سامنے خدمت کرنے والا ہے اسے مکمل طور پہ بھلا دیا جاتا ہے, یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کا دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے, بیوی ہے اسے برداشت کرنا پڑے گا. اور غضب کی بات تو یہ کہ معاملہ یہاں تک بھی نہیں رکتا ہے, بلکہ شوہر کا پورا گھرانہ اپنا فریضہ سمجھتا ہے گھر میں آنے والی عورت کی توہین کرنا, اس کا دل توڑنا. ایک حد تک میں نے مان لیا کہ شوہر کا حق ہے بیوی کے اوپر, شوہر کے والدین کا حق ہے بیوی کے اوپر, مگر نہیں سارا خاندان, جتنے بزرگ ہیں, اگر شوہر کی سالہ ہے, اگر شوہر کی چچی ہے, اگر شوہر کی ممانی ہے, یہ جتنی بھی خواتین ہیں سب یہ اپنی ذمہ داری سمجھتی ہیں کہ اس کی توہین ہوتی ہے تو ہو جائے, اس سے خدمت لی جاتی ہے تو لی جائے. وہ ایک الگ مسئلہ ہے, وہ تو انشاءاللہ کل آپ کے سامنے آئے گا کہ بیوی کے لیے بھی اسلام نے ایک درس دیا ہے, لیکن یہ واضح ہے کہ وہ واجبات کا درس نہیں, مستحبات کا. واجبات کی بات تو آپ کے لیے بالکل کلیئر ہے کہ بیوی کے لیے شوہر کی خدمت واجب نہیں ہے اسلام میں, کہا یہ کہ سارے خاندان کی ذمہ داری اٹھائے, اور اگر خدا نہ خاصہ کبھی کوئی کمی بیشی ہو جائے تو وہ ساری حقوق مومن کی روایتیں ایک طرف رکھ دی جاتی ہے جو کہ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں سمجھا جاتا. ارے وہ روایتیں بھی تو یاد کریں جہاں پہ معصوم بار بار کہہ رہے ہیں کہ نیکی کا آغاز ہمیشہ گھر سے ہونا چاہیے, اخلاق کا مظاہرہ ہمیشہ گھر والوں کے سامنے کرنا چاہیے, مدد کے حقدار سب سے زیادہ گھر والے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ وہ مسئلہ دیکھ لیتا ہوں دیول مسائل میں کہ بیوی بچوں کو آرام پہنچانے کے لیے انسان کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنے کاروبار اور ملازمت کو آگے بڑھائے. ویسے اسلام کہتا کہ دنیا سے کم تعلق رکھو, فقط بقدر ضرورت لو, لیکن بیوی اور بچوں کو آرام پہنچانے کے لیے کاروبار کو بڑھانا, زیادہ پیسے کمانا یہ مستحب قرار دیا گیا ہے. دوسرے الفاظ میں اپنی ذات پہ کم خرچ کرو اور ان کو زیادہ دے دو, مسلسل روایتوں میں آیا. یہاں سب کے آپ توضیح المسائل میں بھی یہ مسئلہ دیکھ سکتے ہیں, اور اگر اس میں نہیں ہے تو مراجع کی بڑی کتابوں میں تو ہے کہ یہ جملہ موجود ہے کہ غیر کو صدقہ دینے سے زیادہ بہتر بیوی اور بچوں کے لیے آرام کا انتظام کرنا ہے. یہ ساری معصوم کی روایتیں ہیں, یہ سارے ہمارے فقہ کے مسئلے ہیں, مگر کتنے تعجب کی بات ہے کہ وہ اسلام جو بیوی اور بچوں کے لیے زیادہ اخلاق کا حکم دیتا. میں بچوں کا تذکرہ مجلس میں اس لیے نہیں کر رہا کہ بہرحال ہمارے ماحول میں اب تک ان کا حق ایک باپ مانتا ہے, بیوی کے ساتھ جب زیادتی ہوتی, ورنہ روایت میں بہرحال دونوں برابر برابر ہیں کہ بیوی بچوں کے ساتھ جس اسلام نے زیادہ بہتر حقوق کا حکم دیا ہے کہ عام مومنوں سے زیادہ بیوی بچوں کا حق ہے, ہم ان کو وہ حق بھی نہیں دے رہے جو دوسرے مومنوں کو دے رہے. ہم برابری کا حق دینے کو بھی تیار نہیں, زیادتی کو تو چھوڑیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی حق ہی نہیں ہے. اور کتنے تعجب کی بات ہے کہ اللہ کا وہ رسول جو پکار پکار کے کہتا ہے اور بار بار کہتا ہے کہ خبردار آج کے بعد کوئی مسلمان سارے جاہلیت نہ کرے. اب یہ سارے وہ الفاظ ہیں کہ جن کی میں وضاحت میں لکھ جاؤں گا تو پوری پوری مجلس اس میں ہو جائے گی انشاءاللہ. سیرت رسول میں آگے چل کے یہ بات آئے گی کہ جاہلیت کے کار سے کیا مراد ہے, مگر مختصرا اتنا کر لے کہ خبردار جاہلیت کا طریقہ استعمال نہ کرنا. آج کے دن پروردگار نے جاہلیت کے غرور کو نکال دے گا. اب کوئی مومن جاہلیت کا طریقہ اختیار نہ کرے. جاہلیت کا طریقہ کیا ہے؟ جو ابو جہل کا طریقہ تھا, جو ابو لہب کا طریقہ تھا, اس کی میں ایک مثال دے دوں. پیغمبر کہہ رہے خبردار کوئی سارے جاہلیت نہ کرے. سارے جاہلیت کیا ہے؟ سارے جاہلیت یہ کہ ہمیں نقصان پہنچایا زید نے, مگر زید تو ہمارے حق سے نہ لگ سکا, بکر مل گیا, ہم نے بدلہ نکالا بکر کے ساتھ. یہ ہے سارے جاہلیت کہ زید جو ہمیں اصل ظالم ہے وہ نہ ملا, اس کا بیٹا مل گیا, اس کا بھائی مل گیا, اس کا پڑوسی مل گیا, اس کا گھر والا مل گیا. ہم نے سوچا اس کو نقصان پہنچاؤ تاکہ زید کو پتا چلے. یہ ہے سارے جاہلیت. لیکن اتنا انتقام لینا کہ ظلم کسی نے کیا ہے بدلہ کسی سے لو. اسلام اس کو حرام کہتا کہ جائے کہ ہم انتقام کی اس منزل پہ آ جائیں کہ جو ابو جہل کا بھی طریقہ نہ تھا, جو ابو لہب کا بھی طریقہ نہ تھا, ہم اس منزل پہ آ جائیں. ابو جہل و ابو لہب کا طریقہ یہ کہ ظالم نہ ملا تو ظالم کو گھر والا مل جائے, ظالم کے خاندان والا مل جائے, کوئی ایسا مل جائے کہ جس کا ظالم سے کوئی تعلق ہو تو چلو اس کو نقصان پہنچاؤ. اسلام کہتا ہے یہ ہے سارے جاہلیت جو حرام ہے. ہم تو اس سے بھی ایک درجہ آگے بڑھ کے سوچتے ہیں کہ نہیں, جو دوسرا ہمارے ہاتھ آ رہا اس کا ظالم سے کوئی تعلق بھی نہیں, لیکن ہم پر ظلم ہوا ہے, اب ہم کسی نہ کسی سے اس کا بدلہ ضرور نکالیں گے. ابو جہل و ابو لہب اتنے بدترین دشمن اسلام ہونے کے باوجود اتنا خیال کرتے تھے کہ جس سے ظلم کیا جا رہا ہے وہ اس ظالم کا کوئی رشتے دار ہونا چاہیے. ہمارے یہاں تو یہ تصور بھی ختم ہو گیا. آپ حیران ہو کے کہیں گے کہ یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے, اس کا ہم سے کیا تعلق ہے. اب میں واضح کرتا ہوں, اب میں اس بات کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. مجھے اندازہ ہے کہ گفتگو کافی یکطرفہ ہو گئی, لیکن غالباً میں نے ابتدا میں تمہید میں زیادہ وقت لے لیا تھا, اس لیے باقی مباحث باقی رہ گئے. لیکن انشاءاللہ کل کی مجلس بھی ہے جس میں ساری باتیں مکمل ہو جائیں گی. اب میں مثال دیتا ہوں, اور مثال ایسی ہے جو کچھ لوگوں کو ناگوار بھی گزر سکتی, لیکن اس کی وضاحتیں انشاءاللہ بعد میں ہوں گی. جو میں بہت سے ایسے گھرانوں کو جانتا ہوں جہاں پر بیوی پر بے انتہا ظلم ہو رہا. کیونکہ یاد رکھیں کہ آپ اس کو ظلم مانے نہ مانے, اسلام اسے ظلم مانتا ہے کہ اس کے سر میں درد ہے وہ آج کھانا نہیں پکا سکتی مگر اسے کھانا پکوایا جائے, آج اس کے سر میں درد ہے وہ جھاڑو نہیں دے سکتی مگر اس کو مجبور کیا جائے کہ جھاڑو دینا, نہیں آج وہ تھکی ہوئی ہے کوئی بیماری بھی نہیں آرام کرنا چاہتی ہے مگر اس کو آرام چھوڑنے پہ مجبور کیا جائے, اسلام تو اس کو بھی ظلم کہتا کہ جائے کہ مار پیٹ ہو, گالیاں دی جائے, توہین کی جائے, دوسروں کے سامنے اس کی بے عزتی کی جائے, اس کے خاندان بھر کی برائی کی جائے, طرح طرح سے اختلافات میں اس کے ماں باپ کا تذکرہ کر دیا جائے. یہ تو یقیناً ظلم عظیم ہے, لیکن کیونکہ میں نے خود سنا ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. میری گفتگو کا مقصد ماذا اللہ یہ ہرگز نہیں کہ یہاں کے آنے والوں میں سے کوئی ایسا کسی کے گھر میں ایسے افعال ہوتے ہیں. ایک جنرل بات معاشرے کی ہو رہی کہ میں نے خود سنا کہ جب یہ کہا گیا کہ دیکھیے آپ کے گھر میں جو بیوی آئی اس کا بھی ایک حق, اس کا بھی ایک مقام, اس کا بھی ایک احترام, آپ کا ایمان شامل اس وقت ہوگا جب اس کا آپ ادا کریں گے, خدا کی نگاہ میں بہتر اس وقت ہوں گے جب اس کے ساتھ بہتر ہوں گے. خدا کیجیے آپ نے کیا بات کہی, آج تک ہم نے یہ کبھی نہیں سنا. ارے ہم بھی تو کبھی بہو بن کے آئے تھے, ہماری ساس نے ہم سے کتنے خدمتیں لی تھی, ہم نے تو کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا, ہم نے تو کبھی کسی قسم کی بغاوت نہیں کی, ہم سے تو کبھی آ کے کسی نے نہیں کہا تھا, بلکہ بعض نے تو اور واضح کر کے کہہ دیا کہ ہم خود بھگت چکے ہیں اپنی ساس کا ظلم. اس لیے اب یقیناً ایک ہی تو موقع ملا ہے ہمیں بدلہ لینے کا, اب ہم اس کا بدلہ لے رہے ہیں. یہ جو نسلاً بعد نسلاً انتقام چل رہا ہے, کہ جو تصور آج سے 50 سال پہلے ہمارے خاندانوں میں تھا, یہ تو تقریباً ہر آدمی جانتا کہ آج سے 50 سال پہلے ہندوستان کے بہت سے علاقے ایسے تھے جہاں علم دین بھی نہ پہنچا تھا, علم دنیا بھی نہ پہنچا تھا, جہاں پہ شریعت کے مسائل بھی نہ پہنچے تھے. اور عام جو اخلاقی مسائل ہوتے ہیں خاص طور پر شوہر بیوی کے حقوق یا والدین اور اولاد کے حقوق وہ بھی نہیں پہنچے تھے. چنانچہ وہ سیٹ اپ بھی کچھ اور تھا, وہ نظام بھی کچھ اور تھا. وہاں پہ یقیناً بعض ساسوں سے بلکہ اکثر ساسوں سے اپنے بہوؤں کے زیادتی ہوئی ہوگی, لیکن اس وقت اس زیادتی کو برداشت کرنے والی آج جب اس پوزیشن میں پہنچی, آج جب وہ اس مقام پر پہنچی کہ خود ساس بن گئی, تو اگر اس کا بدلہ اس مظلوم سے نکال رہی ہے تو یہ ابو جہل کی جاہلیت سے بدتر جاہلیت ہے, یہ ابو لہب کی طریقے سے بدتر طریقہ ہے. کہ ابو جہل و ابو لہب کم سے کم اتنا خیال رکھتے ہیں کہ جس پر ہم ظلم کریں اس کا ظالم سے کوئی تعلق ہونا چاہیے. یہاں تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے, یہاں تو کوئی رشتہ ہی نہیں ہے, مگر وہ اپنی مظلومیت کو یاد کر کے دوسرے سے یہ توقع کرنا کہ تم بھی ویسی زندگی گزارو, یقیناً یہ سراسر خلاف اسلام ہے, خلاف شرع ہے. تو یہی عدل حقیقی ہے کہ افراد و تفرید نہ ہونے پائے. میں مسلسل ایک پہلو بیان کرتا چلا گیا, اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جن کی حمایت میں آج گفتگو کی گئی وہ سب کے سب ہمیشہ مظلوم ہوتی ہیں, نہیں, کبھی ان کی طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے. تذکرہ ان شاء اللہ کل ہی ہوگا, اس لیے کہ شہادت کی مجالس کو دلانی کرنا اب میرے طریقے میں نہیں رہا. گفتگو مختصر ہونی چاہیے تاکہ جو صاحبان ایمان ذکر ایمان سننے کے لیے دور دور سے آئے ہیں وہ حقیقی معنی میں اس ذکر سے استفادہ کر سکے. تو دیکھیے یہ جو مسئلہ ہے, یہ جو انداز زندگی ہے کہ شوہر یہ خیال کرتا ہے کہ بیوی کا کوئی حق نہیں ہے, اور ساس یہ خیال کرتی ہے کہ بہو کا کوئی حق نہیں ہے, اور اگر ناگوار نہ گزرے میرا یہ جملہ, تو چھوٹے یہ خیال کرتے ہیں کہ بڑوں کا کوئی حق نہیں ہے, اور بڑے یہ خیال کرتے ہیں کہ چھوٹوں کا کوئی حق نہیں ہے. یہاں پہ دلیل سے بات کرنا بدتمیزی کہلاتی ہے, جہاں پہ شریعت کا مسئلہ بتانا توہین والدین کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے, جہاں پہ حق کی بات کہنا آنکھ پر دینے کی دھمکی کے ساتھ ختم کی جاتی ہے وہ بات, وہاں پہ تو یہ باتیں کہنا بڑا مشکل ہے. مگر چل کے خاندان رسالت کو دیکھیں, چل کے خاندان امامت کو دیکھیں, ایسا تو نہیں کہ رسول و امام بھی دیواجی زندگی نہ گزاری ہو. جب پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تم سب سے بہتر ہوں کیونکہ میں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کیا ہے, تو اب اس سے بڑھ کر شوہر اور بیوی کے حق میں بیوی کے حق کا احترام کہاں ہوگا؟ اور یہی سبب اور یہی وجہ ہے کہ رسول ساری زندگی خدیجہ کو یاد کرتے رہے, کیونکہ آج کا دن خدیجہ طاہرہ کا تذکرہ ہونا تھا, تو میں نے سوچا جو ثواب کو حاصل کر دوں یہ جملہ کہہ کر. اور یہی وجہ ہے, یہی وجہ ہے کہ ساری زندگی علی فاطمہ کو یاد کرتے رہے. وجہ یہی ہے کہ وہ سکون ملا ہے, وجہ یہی ہے کہ وہ معاملت ملی ہے, کہ علی کو ساری زندگی فاطمہ یاد آ رہی ہے. مگر اس لیے کہ علی نے فاطمہ کا حق ادا کیا, اور کیسا حق ادا کیا تفصیل تو میں کل بتاؤں گا, لیکن مختصراً سن لیجیے کہ علی بھی سارا دن یہودی کے باغ میں محنت کر کے آتے ہیں. علی آرام نہیں کرتے, سارا دن یہودی کے باغ میں محنت کرتے ہیں, یا جو دوسرے ادارے کے کام ہے کرتے ہیں. اب جب شام کو گھر آتے ہیں تو فاطمہ زہرا کے ساتھ ان کے کاموں میں ان کا ہاتھ بتاتے ہیں. پیغمبر نے خود دیکھا کہ علی کھانا تیار کر رہے ہیں فاطمہ کے ساتھ, علی کپڑے دھو رہے ہیں فاطمہ کے ساتھ, علی گھر کی صفائی میں حصہ لے رہے ہیں فاطمہ کے ساتھ. پھنسے ہوا تھکا ہوا ہے میرا مولا ظاہری اعتبار, ورنہ امامت میں تو یہ جسمانی اور انسانی خرابیاں نہیں ہوتی مگر ظاہری اعتبار, لیکن ساتھ ساتھ ہے علی. علی کا یہ طریقہ ہے اور فاطمہ کا وہ طریقہ, کہ علی جیسی شخصیت قبر فاطمہ پہ کھڑا ہو کے یہ اعلان کر رہی الان انتصر ظاہری. یہ اعلان آپ نے کربلا میں تو سنا ہے, مگر اس سے پہلے مدینے میں بھی یہ اعلان ہو گیا تھا. کس نے یہ اعلان کیا تھا؟ مشکل کشائے کائنات نے یہ اعلان کیا تھا. جو ساری کائنات کا کچھ بنا ہے وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ آج علی کی کمر ٹوٹ گئی. میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی ساری کائنات کا سہارا ہے اور فاطمہ علی کا سہارا. فاطمہ نے اس انداز سے علی کو بھر کے خوشی تھی کہ میرے مولا کا جملہ ہے بنت رسول, آپ کے پاس زندگی میں مزہ نہ رہا, آپ کے پاس زندگی میں مزہ نہ رہا. یہ جملہ بھی کربلا میں دہرایا گیا تھا. حسین نے اکبر کی شہادت پر کہا تھا بیٹا تیری شہادت کے بعد اور اس دنیا میں کوئی مزہ نہ رہا. علی نے فاطمہ کی شہادت پہ کہا تھا بنت رسول آپ کی شہادت کے بعد اور اس دنیا میں کوئی مزہ نہ رہا. تو فاطمہ نے علی کے ساتھ زندگی گزار دی. علی نے بنا دیا کہ دیکھو مومن ہر مومنہ کو کس انداز سے زندگی گزارنا چاہیے. اس اجمال کی تفصیل انشاءاللہ کل آئے گی. میں ان تمام بزرگوں سے معذرت خواہ, ان تمام جوان ساتھیوں سے معافی کا طلبگار جنہیں میری مجلس ایک طرفہ محسوس ہوئی آج کی، انشاءاللہ اس کا دوسرا پہلو کل آپ کے سامنے آئے گا، دو دن کی گفتگو کے دونوں حصے ملائیے۔ قرآن میں کبھی لا تقرب الصلاۃ کہتا ہے اور بعد میں کہتا ہے وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جاؤ جب نشے کی حالت میں ہو، تو دونوں کو ملا کے نتیجہ نکالیے گا۔ بس مجھے یہ کہنا ہے تو اتنی ہی عظیم شخصیت تھی فاطمہ کی کہ علی کو کہنا پڑا کہ بنت رسول آپ کے بعد ایک قبر ٹوٹ گئی، بنت رسول آپ کے بعد دنیا جیس کا زندگی گزارنے کا مزہ نہ رہا۔ علی کا مرضیہ ہے فاطمہ کے لیے، اور سب کا یہ مرضیہ جب فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہوئی تھی۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ فاطمہ کی شہادت پر علی کہہ رہے ہیں کہ بنت رسول آپ کے بعد زندگی میں مزہ نہ رہا، اور فاطمہ اپنے باپ کی وفات کے بعد کہہ رہی ہے بابا اب آپ کے بعد اس دنیا میں زندہ رہنے کا مزہ نہ رہا، فاطمہ نے کیوں کہا؟ وجہ بھی بتائی، سبق بھی بتایا، بابا آپ کے بعد آپ کی بیٹی نے ایسے مصائب برداشت کیے کہ کبھی کسی نے ایسے مصائب کا مشاہدہ نہ کیا ہوگا۔ ہائے فاطمہ، کہ جن کے مصائب کو اگر میں مختصراً بیان کروں، کیونکہ تفصیل کبھی آئے گی، مختصراً بیان کروں تو فقط تاریخ اسلام کو کھول کے وہ مفاد کے سامنے رکھوں، جہاں مورخ یہ لکھتا ہے کہ بعد رسول شہزادی کا طریقہ ہو گیا تھا، روزانہ صبح و سویرے گھر کے کاموں سے فارغ ہوتی تھی، حسنین کو لے کے اپنے حجرے سے باہر آتی تھی، ایک ہاتھ میں آتا ہے، ایک ہاتھ میں حسین کی انگلی کو تھاما ہے، اور حجرے سے باہر آ کر جنت البقیع کی جانب چلتی ہیں، جنت البقیع میں داخل ہو کر قبرستان کے عقب میں اس مقام پر جاتی ہے جہاں پہ کھجور کا درخت ہے، اور اس درخت کے سائے میں بیٹھ جاتی ہے فاطمہ، اور ایک مرتبہ مجلس شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کائنات کی کتنی عظیم مجلس ہے کہ جب بیان کرنے والی فاطمہ جیسی معصومہ ہے، ذکر سننے والے حسن حسین جیسے معصوم ہیں، فاطمہ درخت کے سائے میں جلتی زمین پہ بیٹھتی ہیں، مگر یہ درخت کا سایہ بھی زیادہ دن کے لیے نہ تھا، اس لیے کہ چند دنوں کے بعد جب فاطمہ آئی تو دیکھا کہ آج وہ طرف کاٹ دیا گیا ہے، آج اس طرف کو کاٹ دیا گیا ہے کہ بیٹی باپ کا ماتم کر رہی ہے، تو سایہ نہیں دیا جائے گا، جلتی ریتی پر ماتم کرنا پڑے گا۔ ارے آج مدینے میں درخت کٹا تھا، کل کربلا میں زینب کو اسی لیے جلتی ریتی سے بیٹھ کے سارے گھرانے کا ماتم کرنا پڑا تھا، اب بیٹھ جاتی ہیں شہزاد اور ماتم شروع کرتی ہیں، ماتم کیسا؟ بابا کا مرثیہ پڑھتی ہے، کون سا مرثیہ؟ معصومہ نے خود مرثیہ خود پڑھا ہے، اور خود پڑھا سبت علیا مصائب لا انہا، سبت علیا میں سرنا لیا لیا، اپنا کہا ہوا مرثیہ پڑھتی جاتی ہے، بابا کو یاد کرتی جاتی ہیں۔ مگر اور بات ادا تاریخ اسلام کے پورے ورق پہ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیرت میں ڈالا تو یہ جملہ تھا کہ فاطمہ جب گھر سے نکلتی ہے تو عطا دے کے نکلتی ہے۔ میں نے حیران ہو کے پوچھا، اے اسلام کی تاریخ اتنا اور بتا دے، فاطمہ کی عمر کیا تھی کہ عطا لینے کی ضرورت پیش آ گئی؟ تاریخ نے پکار کے کہا 18 سال کی عمر تھی، رسول کی بیٹی کی عمر 18 سال کی، مگر ہائے 18 سال کی عمر میں فاطمہ اتنی کمزور ہو گئی جو بغیر عطا کے سہارے کے چل نہیں سکتی۔ آج میری شہزادی اس ایک دنیا اور سن لیجیے، ایک واقعہ اور سن لیجیے، فاطمہ تمہیں شام پودا کا ماتم کرتی ہے، ہر گھر شام میں رسول کا صحابی بلال یہ بحث کر کے مدینہ چھوڑ کے آیا ہے، جب رسول کے بعد کسی کے لیے اذان نہ کہوں گا، رات کو سو رہا ہے، آپ نے رسول آئے، بلال بلال ہم مدینے سے رخصت ہوئے تو تم نے بھی مدینہ چھوڑ دیا، بس ہاتھ کھل گئی، میرا ہاتھ تھا، میرا رسول مجھے مدینہ بلا رہا ہے، کوئی پریشانی نہ تھی، اور کی ننگی پیٹھ پہ رکھے اور اونٹ کو چلاتے ہوئے مدینے کے داخل لائے، مدینے میں داخل ہونے سے پہلے
سارے مدینے میں یہ خبر دست کرنے لگی سیدنا بلال ہمارا آقا بلال آ گیا. بس بلال کی آمد کا سننا تھا مرد اور عورتیں زاروں قطار روتے ہوئے گھروں سے نکل آئے. مدینے کی سڑک سے بلال کا استقبال کیا, بلال کو لے کے مسجد النبوی تک آئے. سارا راستہ ہر شخص کہتا ہے بلال ایک مرتبہ اور اپنی اذان سنا دو, ایک مرتبہ اور تمہاری آواز سننا ہے. بلال کہتے نہیں, خدا سے عہد کر چکا ہوں اپنی اذان کسی کے لیے نہ کہوں گا. مگر ادھر بلال خبر رسول پر کھڑے ہیں, ابھی سلام کہا ہے کہ ایک مرتبہ حجرہ فاطمہ کا دروازہ کھلا, حسن حسین دوڑتے ہوئے باہر آئے. بلال آ گئے, بلال خبر رسول کو سلام کر رہے تھے, سلام کے سلسلے کو کاٹ دیا, دکھ سے حسن حسین کو اپنے ٹانگوں پہ لیا. سارا مدینہ حیران ہے, بلال تم ہمارے آقا ان بچوں کو اپنے کاندھے پہ لے رہے؟ تو کہا میں نے اپنے رسول کو اسی حالت میں دیکھا کہ اس حجرے سے نکل کے آتے تھے, ایک کاندھے پہ حسن ہوتے تھے, ایک کاندھے پہ حسین ہوتے تھے, اور ایک مرتبہ پھر حجرہ فاطمہ کا دروازہ کھلا. حصہ باہر آئی, بلال رسول کی بیٹی نے تمہیں سلام کہلوایا اور کہا ہے کہ بلال ایک مرتبہ اپنی آواز اور سنا دو, فاطمہ تمہاری آواز سننا چاہتی ہے. بلال نے ہاتھ جوڑے, انصاف شہزادی سے کہہ دینا میں خدا کی بارگاہ میں عہد کر چکا ہوں اب کسی کے لیے آزاد نہ کہوں گا. انصاف ایک مرتبہ گھر میں گئی, الٹے قدموں واپس آئیں. بلال میری شہزادی کہہ رہی ہے کہ بلال تمہیں فاطمہ کے حق کی قسم ایک مرتبہ میرے لیے آزاد کہو. بس فاطمہ نے اپنے حق کا واسطہ دیا, بلال تیار ہو گئے. اور ایک مرتبہ بلال تیار ہوئے, حجرے میں فاطمہ تیار ہوئی. بلال نے کہا اللہ اکبر, چار مرتبہ اللہ کا نام لیا. فاطمہ نے چاروں طرف دیکھنا شروع کیا, آئے میرا بابا اذان کے وقت یہی تو ہوتا تھا, چاروں طرف دیکھتی جاتی ہے اور بابا کو یاد کرتی جاتی ہے. بابا تیار ہو جائیے, بلال نے اذان شروع کر دی ہے, بیٹی باپ کو یاد کر رہی ہے. ادھر بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, فاطمہ کی بے چینی بڑھ گئی. بابا ذرا جلدی سے ابا پہنیے, عصا کو ہاتھ میں لیجیے, اذان شروع ہو گئی ہے, میں آپ کے لیے حجرے کا دروازہ کھولتی ہوں. چاروں طرف دیکھتی ہے, فاطمہ کو اپنا بابا یاد آ رہا. اور ادھر بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, اور ادھر فضلہ دوڑتی آئی. بلال اذان کے روز سے آگے کچھ نہ کہنا, رسول کا نام سنا ہے. فاطمہ خود جا کے گر پڑی ہے. میں کہوں گا شہزادی آپ نے بابا کا نام سنا, خود جا کے گر پڑی. مگر شہزادی آپ نے بابا کا نام کتنے احترام سے سنا, بلال جیسے ماں کی زبانیں سنا. مگر ہائے آپ کی پوتی سکینہ کربلا میں یتیم ہوئی تھی, سماجے کھا کے بابا کا نام لیتی تھی, توڑے کھا کے بابا کا نام.